الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں, اس میں سے ایک سورت کا نام ہے سورہ احزاب. احزاب کہتے ہیں عربی میں الگ الگ بہت ساری جماعت آپس میں ایک ہو جاتی. جیسے ہم گجراتی میں کہتے ہیں ایک وچن بہو وچن, اردو میں کہتے ہیں واحد اور جمع, تو عربی میں حزبن ایک وچن ہے, احزاب اس کا بہو وچن ہے, جس کے معنی آتے ہیں الگ الگ پارٹی, الگ الگ جماعت, الگ الگ خاندان, الگ الگ قبیلے. تو اس سورت کا نام سورہ احزاب کیسے بنا ہے؟ عربستان میں بہت سارے الگ الگ خاندان اور قبیلے تھے. جس زمانے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا, اس دور کے اندر عرب میں قبیلہ اور خاندان کا سسٹم چلتا تھا. تو بہت سارے قبیلے تھے, بہت سارے خاندان تھے, اور قریش خاندان بڑا سمجھا جاتا تھا, قریش کی بڑی عزت تھی, بڑا نام تھا قریش کا. تو بہت سارے کافروں کے, مشرکوں کے خاندان آپس میں ایک ہو گئے, اور ان کا ایک ہونے کا مقصد تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹا کے ختم کر دینا, یہ ان کا ناپاک مقصد تھا. اس لیے اس کا نام احزاب بنا, سورۃ الاحزاب. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہ پورا قصہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. دراصل ہجرت کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی, اس میں مکہ کے کافروں کو اللہ نے بہت زوردار ناکام کیا. پھر اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی. احد کی لڑائی کے اندر مکہ والے جیسا چاہتے تھے ایسی کامیابی ان کو نہیں ملی. اندر اندر ان کی گھٹن بڑھ رہی تھی, غصہ بڑھ رہا تھا. تو ادھر مکہ کے قریشی کافروں کی دشمنی اور ادھر مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کی دشمنی. یہ یہود بھی اسلام اور مسلمانوں کے اس زمانے میں بہت کٹر دشمن تھے, اور ان لوگوں کا غصہ بہت بڑھ رہا تھا. غصہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی, لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور زیادہ ہو رہی ہے. اس لیے مکہ کے کافروں کے دلوں میں غصہ آ رہا تھا, اور ادھر مدینہ کے یہودیوں کے دلوں میں آگ لگ رہی تھی, حسد کی, جلن کی. مدینہ سے دو یہودی خاندان کے ذمہ دار لوگ باقاعدہ مدینہ سے مکہ گئے سفر کر کے. ایک یہودی خاندان بنو نذیر اور دوسرا یہودی خاندان بنو عائل, اس کے بڑے بڑے لوگ مکہ گئے. اور مکہ وہ زمانے میں پورا کافروں کے قبضے میں تھا, گڑھ تھا ان کا. اور ابو سفیان مکہ کے لیڈر تھے. ایسے ابو سفیان بڑی عجیب بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ بیوی ام المؤمنین کے شوہر ابا بھی ہوتے ہیں, یعنی حضور کے خسر ابا بھی ہوتے ہیں ابو سفیان, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسری طرف حضور کے جان کے دشمن بھی اور کافروں کے لیڈر بھی ابو سفیان. یہ مدینہ والے گئے یہودی وہاں, مکہ والوں سے بات کی کہ تم سب مل کر مکہ سے آؤ, مدینہ پہ حملہ کرو, اور ہم یہودی لوگ مدینہ کے اندر اندر سے حملہ کریں. ایک اٹیک باہر سے ہوگا, ایک اٹیک اندر سے ہوگا, اور نبی کو اور صحابہ کو اسلام کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو مکہ کے کافروں کے سردار کہنے لگے, تم یہودی لوگ تو بہت باتوں میں پلٹ جاتے ہو, ابھی ایک بات کہتے ہو پھر پلٹ جاتے ہو, غداریاں کرتے ہو, ہمیں تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے. کہا اچھا چلو, تمہارے آدمی بڑے ذمہ دار اور ہمارے ذمہ دار, سب مل کے کعبہ کے پردے پکڑ کر کے ہم قسم کھائیں گے. تو کہا بہت اچھا, یہ جو مدینہ سے یہودیوں کے سب لیڈر لوگ گئے تھے وہ, اور مکہ کے قریشی کافروں کے بڑے بڑے سردار لوگ, قریباً 20 آدمی ادھر کے ٹوٹل 20, حرم شریف میں گئے, کعبہ کی دیوار پر اپنا سینہ لگا دیا اور کعبہ کے پردے پکڑے, اور پکڑ کر کے آپس کے اندر پکا وعدہ کر رہے ہیں, قسم کھا رہے ہیں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ ہوگا ہم اللہ کے نبی اور صحابہ اور مسلمانوں سے لڑائی کریں گے, اور ان کا نام دنیا سے مٹا کے ختم کر دیں گے. اب خدا کی شان بھی دیکھو, کتنے اللہ تعالی حلیم ہیں, دشمن کو فوراً نہیں پکڑتے اللہ تعالی, اللہ کا گھر کعبہ اور وہاں اللہ کے دین کے دشمن اللہ کے گھر کی دیوار سے سینہ لگا کر اللہ کے گھر کے پردے پکڑ کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, ابھی سزا نہیں. خدا کتنے حلیم ہے اندازہ لگا. بعض مرتبہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کسی نے دشمنی میں قرآن جلایا تو کہا اس پر فوراً جہنم کی آگ آنی چاہیے, کسی نے دشمنی میں مسجد جلائی تو کہا اس پر آگ لگ جانی چاہیے. اللہ بڑے حلیم ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, فوراً نہیں پکڑتے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اللہ ان کو دھیمے 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 آہستہ پکڑتے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیسے اللہ پکڑ رہے. خدا کے یہاں ڈھیل ہے, دیر ہے, حلم ہے, نرمی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دیر سویرے پکڑتے ضرور ہے. دیکھو نا عجیب منظر, اللہ کا گھر کعبہ, کعبہ کے پردے پکڑ کے قسم کھا رہے ہیں, وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے واسطے, صحابہ کو قتل کرنے کے واسطے, اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. سب پکا طے کر دیا, تاریخ بھی طے ہو گئی کہ کب اٹیک کرنے کا, کب حملہ کرنے کا, اور یہ لوگ یہودی لوگ مدینہ کے اندر سے اٹیک کریں گے. پوری پلاننگ تیار ہو گئی, مکہ کے کافر باہر سے اٹیک کریں گے, مدینہ کے یہودی اندر سے, اور مسلمانوں کو بیچ میں پیس ڈالیں گے نعوذ باللہ. یہ ان کا پلان ہے, لیکن ہمارا ایمان قرآن پر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دشمن کوئی پلاننگ بناتے ہیں تو اللہ کے یہاں بھی کوئی پلاننگ بنتی ہے, اور اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی, سب سے مضبوط, سب سے پاورفل ہے. اور یہ تو اس امت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے, ہر ایک سن لے کہ کوئی دشمن اس امت پر ایسا غالب نہیں آ سکتا کہ جو اس امت کو بالکل دنیا سے ختم کر دے. یہ حدیث میں موجود ہے, ہر ایک سن لے, یہ خدا کا وعدہ ہے. اس امت کے اوپر کوئی دشمن ایسا غالب آ نہیں سکتا کہ جو اس امت کو مٹا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. 1400 سال میں کیا کیا کوششیں ہوئی اسلام میں, لیکن آج تک چھوٹا موٹا ہوتا ہے, لیکن کوئی پورے اسلام کو, مسلمانوں کو دنیا میں نہیں مٹا سکا, اور انشاءاللہ کوئی مٹا سکتا نہیں, کیونکہ وعدہ ہے قرآن حدیث میں. سب طے ہو گیا, اور یہودی مدینہ آ گئے اور وہ تیاری میں لگ گئے, اور ادھر مکہ والوں نے تیاری شروع کر دی. ہجرت کا 5واں سال ہے اور اتنی زوردار تیاری کی کہ مکہ کے سب قبیلے والوں کو, خاندان والوں کو بلایا کہ آ جاؤ تیاری کرنی ہے, اور آجو باجو والوں کو بھی بلایا, اور 15,000 سپاہیوں کو لے کر کے مدینہ منورہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے. پورے 15,000 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. اس زمانے میں قریباً 1 ہفتہ لگتا تھا مکہ سے مدینہ آنے میں, آج کی طرح 4 گھنٹے نہیں لگتے تھے, پورا 1 ہفتہ تقریباً لگ جاتا تھا. تو 15,000 آدمی تیار, پوری ہتھیار کی تیاری, سواریوں کی تیاری, پیسوں کی تیاری, پوری تیاری کے ساتھ 15,000 آدمی, اور وہ چلے مکہ سے. حضور کو خبر لگی یہ ان کا پلان ہے, یہ ان کی تیاری ہے. تو جیسے ہی حضور کو خبر لگی, سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالی ہمارا کام بنانے کے لیے کافی ہے. مسلمانوں, ان حالات میں اس آیت کریمہ کو یقین کے ساتھ پڑھا کرو کہ دشمن جتنی بھی تیاری کرے لیکن ہم کیا کہیں گے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ بہت اچھے مدد کرنے والے, کام بنانے والے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے. جو حضور نے اس موقع پر پہلی بات ارشاد فرمائی, اور ایک مومن کا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے. قسم قسم کی ڈراؤنی خبریں سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, لوگ بولتے رہتے ہیں, شیئر کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی ایسی خبر سنے, اپنی زبان پر پہلے نمبر پر ہی آنا چاہیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ میرے لیے بہت کافی ہے, بہت اچھے وہ مدد کرنے والے ہیں. پھر مشورے کے لیے جمع کیا صحابہ کا, وہاں مشورے کی سسٹم تھی, ہر کام مشورے سے ہوتے تھے. سب صحابہ کو بلائے, آؤ مشورہ کرے. 15,000 آدمی کا لشکر مدینہ پر اٹیک کرنے آ رہا ہے, مشورے میں بیٹھے کیسے مقابلہ کرنا. تو ایک رائے آئی جو کبھی نہیں آئی تھی, پہلی مرتبہ ایک رائے آئی, اور وہ رائے دی ایسے آدمی نے جو پراپر مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے, باہر کے تھے. اسی لیے انہوں نے باہر کے علاقے کی ایک رائے دی, اور وہ رائے دینے والے صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ پراپر عرب کے نہیں تھے, مدینہ کے بھی نہیں, عرب کے بھی نہیں, تو باہر کے دور کے رہنے والے صحابی, ایران کے علاقے کے. انہوں نے رائے یہ دی کہ ہمارے یہاں فارس کے اندر جب ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ دشمن بہت طاقت والا, تو ہم لوگ کھائی کھود دیتے ہیں تاکہ کھائی کود کر کے دشمن اپنے شہر میں آ نہیں سکے. اور پرانے جتنے بھی شہر ہیں آپ دیکھ لو, چاروں طرف کھائی ہوتی تھی. تو حضور کو ان کی رائے بہت پسند آئی, تو حضور نے فیصلہ کیا کھائی کھودنی ہے. اور کتنی دیر میں کھودنی ہے کھائی؟ وہ لشکر مکہ سے نکل چکا, مدینہ آنے میں 6-7 دن لگیں گے, ایک ہفتے کے اندر کھائی تیار کرنی ہے. اور 3,000 کی تعداد مدینہ میں احزاب کے موقع پر صحابہ میں مقابلے کے لیے 3,000, ادھر 15 ادھر 3, 5 گنے وہ زیادہ. تو مشورہ کر کے 10-10 صحابہ کی حضور نے جماعت بنائی اور ناپ کر کے دیا. خود حضور نے پورے 3.5 میل لمبی ایک لائن بنائی کہ اس لائن کے اوپر کھائی کھودو, 3.5 میل لمبی. اور صحابہ کھائی کھودنے میں لگ گئے. کام تو کرنا پڑے گا, محنت تو کرنی پڑے گی, تدبیر تو کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی نے دعا کی بھی مدد لی اور محنت کے ذریعے سے بھی مدد لی, دونوں کام کرنا پڑے گا, یہ اسباب کی دنیا ہے. اور پوری لائن اپنی مبارک لکڑی سے بنائی حضور نے کہ اس لائن پر سب صحابہ کھودنے لگ جاؤ, 3.5 میل لگتی. اور وہ سیزن تھی مدینہ میں ٹھنڈی کی, سیزن ونٹر چل رہی تھی, اور مدینہ کی ٹھنڈی جس نے دیکھی ہے اسی کو معلوم ہے کہ وہاں کیسی ٹھنڈی ہوتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں. ٹھنڈی ٹھنڈی برف جیسی ہوائیں چل رہی ہے, اور شہر سے باہر نکل کر کے کھودنے کا کام کرنا ہے. اور مدینہ کے اندر دکان کا ماحول تھا, قحط پڑا ہوا تھا, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. اور 10-10 کی جو جماعتیں بنی, اس میں ایک جماعت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے. اور حضور بھی کھودنے میں حصہ لے رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ خندق کے موقع کے اوپر کھائی کھودتے وقت پر ایک مشورے کی ضرورت پیش آئی تو میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا تو دیکھا کہ حضور لنگی باندھے ہوئے ہیں, اوپر کا بدن کھلا ہوا ہے اور نیچے کھڈے میں اترے ہیں اور اللہ کے نبی بھی کھودنے کے کام میں مشغول ہے صرف لنگی باندھ کر کے ٹھنڈی ہواؤں میں حضور بھی کھود رہے ہیں. اور اس طرح محنت کر کے کھود رہے ہیں کہ پورا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک مٹی سے پورا ڈھکا ہوا ہے, مٹی لگی ہوئی ہے سینے پر اور پیٹ کے اوپر. کا حضور کا پیٹ اور سینہ نظر نہیں آتا تھا, اتنی مٹی لگی ہوئی تھی آپ کے مبارک سینے اور پیٹ کے اوپر اور پیچھے کی طرف. صحابی نے خود دیکھ کے فرمایا, برابر محنت پورا ہفتہ بھر, اور ایک ہفتے کی محنت میں صحابہ نے 3.5 میل لمبی کھائی کھود کے تیار کر دی. اور جو پیٹ پر پتھر باندھنے کے قصے آتے ہیں وہ اس موقع پر بھی ہے, کھانا کچھ نہیں اور کھودنے کا کام کرنا ہے, بھوک لگتی صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کے کھودتے. ایک موقع پر بھوک سے صحابہ تھک گئے تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں گئے, حضور بہت بھوک لگی ہے, دیکھو نا پیٹ پہ پتھر باندھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک بتلایا, میرے لاڈلے تو نے ایک پتھر باندھا ہے, تیرے نبی کو اتنی بھوک لگی ہے کہ 2 پتھر باندھے. اندازہ لگاؤ کتنی بھوک حضور کو لگی ہوئی ہوگی. اور ہم ہیں کہ حالات ہے پھر بھی ہماری شادیوں کے خرچے اور دعوتیں کم نہیں ہو رہی ہیں, پارٹیاں موج مزے تفریحات ہماری کم نہیں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف حالات چلا بھی رہے اور زندگیوں میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے, یہ دکھ کی بات ہے. تو حضور پیٹ پہ پتھر باندھے ہو آ گئے دشمن, تو مکہ والوں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ تو کھائی کھودی ہوئی, اب کیسے اٹیک کریں گے. نیچے اتر کے آنے جاوے تو صحابہ اوپر سے تیر مارے اور گھوڑے بھی نہیں کود سکتے, وہ بھی حیران کہ یہ تو کوئی نئی چیز انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. تو کھائی کے اس پار مکہ کے 15,000 دشمنوں نے پڑاؤ ڈالا, جھونپڑے بنا دی اور رہنے لگے, اور ادھر صحابہ آمنے سامنے. پورا ایک مہینہ یہ منظر چلا, ایک مہینہ ادھر صحابہ ہے سامنے مکہ کے دشمن ہے. کبھی کبھی پتھر باری ہو جاتی تھی, کبھی کبھی تیر چل جاتے تھے, سخت ٹھنڈی ہوا. ایک مہینہ پورا گزر گیا اور ایک دن تو ایسا آیا اخیر میں کہ اتنی زیادہ آمنے سامنے تیر چلے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی. وہ زندگی میں ایک موقع ہے 4 نمازیں آگے پیچھے ہوئی حضور کی, اتنا سخت وہ دن تھا. کیسے کٹھن حالات تھے خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. خود اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھیں یوں بند ہوتی ہے کھلتی ہے, بند ہوتی ہے کھلتی ہے, لیکن کبھی کوئی ڈینجر سین ہم دیکھتے ہیں خطرناک منظر تو اس وقت آنکھ پٹ پٹاتی بھی نہیں, آدمی یوں کا یوں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. کوئی ڈینجر چیز دیکھے تو بس پہلی بات اللہ نے فرمائی, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, ایسا ڈینجر دن تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بھی پٹ پٹاتی نہیں تھی, بس کھلی کی کھلی. ہو کتنا ڈینجر منظر ہے, اتنا ڈینجر حالات. دوسری بات فرمائی وبلغت القلوب الحناجر, کلیجہ گھبراہٹ کی وجہ سے اچھل اچھل کے یہاں گلے میں آ گیا ہے. صحابہ کو کتنا ڈر گھبراہٹ ہوگی اندازہ لگاؤ, خود خدا قرآن میں شہادت دے رہے وبلغت القلوب الحناجر, کلیجے دل میں اچھلنے لگے گلے پر آ گئے. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, اللہ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں, حالات میں ہلا رہے ہیں, جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم ایمان پہ جمتے ہو کہ نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہو. یہ ایمان کا امتحان ہے, پریکشا ہے. ایسے حالات میں ایمان پر جمنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پیارا ہے. کا دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہل جاوے اور ایمان چھوڑ دے وے, نعوذ باللہ. اللہ خود فرماتے وزلزلوا زلزالا شدیدا, ایسے کٹھن حالات صحابہ کو ہلانے والے حالات. خدا نے امتحان لیا ایمان والوں کے ایمان کا, اور اس وقت ہم امت امتحان کے حالات سے گزر رہی ہے. لیکن دونوں چیز ہمارے پاس نہیں, نہ اللہ کی طرف دعا اور انعامت ہے, نہ صحابہ جیسی محنت ہے, کچھ بھی نہیں. ہم تو وہی میری دنیا, میرا کاروبار, میری شادیاں, میری منگنیاں, میرا گھومنا, میرا پھرنا, میرے موج مزے, میری عیاشیاں. امت کی کسی موج مزے عیاشی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, دکھ اس بات کا ہے. ارے گھر میں ایک آدمی کی میت ہو جائے, آدمی شادی کی تاریخ آگے پیچھے کرتے ہیں. کم از کم کا بہت بڑی دعوت تھی, لیکن کیا کرے, میت ہو گئی تو اب شادی سمپل کرنی پڑے گی. میرے ایمان والے بھائیوں, یہ اس وقت کے حالات ہم کو آواز دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کچھ تو اندر تبدیلی پیدا کرو. یہ کیسی غفلت تمہارے اندر, کیسی غفلت. اللہ امت کو سنبھلنے کی, سمجھنے کی اور اپنے اندر دینی بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مہینے تک یہ حالات ہوئے, پھر وہی ہوا جو اللہ آگے آیت میں فرماتے ہیں. ایک مہینہ ہو گیا وہ بھی تنگ آ گئے, لڑائی تو ہوتی نہیں اور یہودیوں نے بھی غداری کر دی, مدد کرنے سے ہاتھ اونچے کر دیے. ان کو کیا قسم کا لحاظ, انہوں نے بھی مدد نہیں دی. ایک دن رات میں تین دن حضور نے خاص جگہ دعا کی. آپ کو یاد ہو تو مدینہ میں زیارتوں میں لے جاتے ہیں, ایک مسجد الفتح ہے وہاں بھی زیارت میں لے جاتے ہیں, جہاں خندق تھی اسی جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے اوپر, اس کا نام مسجد الفتح ہے. وہاں حضور نے تین دن لگاتار دعا کی, پیر منگل بدھ, اور بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی کہ بس اب ہماری مدد آئے گی. اور حضور نے اعلان کیا, رات میں نماز پڑھ رہے تھے ٹھنڈی رات میں, صحابہ دن بھر کے تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. حضور نے اعلان کیا, تم میں کون ہے جو جائے اور جاسوسی کر کے دشمن کی خبر لے کر کے آوے, جو بھی ہمت کر کے جائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضور نے اعلان کیا خوشخبری, جاؤ دشمن کی جاسوسی کر کے خبر لاؤ, جو خبر لائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک بار, دو بار, تیسری بار اعلان کیا, پھر فرمایا حذیفہ کہاں ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بلایا, وہ آئے کہ جاؤ تم جاسوسی کر لے. حضور نے فرمایا نام لے کے اب تو جانا ہی جانا ہے, لیکن روانگی کے وقت حضور نے نصیحت کی, حذیفہ تم کو صرف دشمن میں جا کر کے رپورٹ لانی ہے, کچھ کاروائی کرنی نہیں, مجھے پوچھے بغیر کوئی کاروائی کرنی نہیں, جاؤ. اور روانگی کے وقت حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمبو سے آیا, خیمے سے آیا, تو ٹھنڈی میں پورے کانپ رہے تھے اتنی ٹھنڈی, لیکن جب مجھے حضور نے روانہ کیا تو اپنا نورانی اور مبارک ہاتھ میرے سر پر، میرے چہرے پر اور سینے پر پھرایا، بس حضور کا مبارک ہاتھ لگ گیا، اللہ جانے ٹھنڈی کہاں غائب ہو گئی، اور میں کھلے میدان میں جانے لگا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسٹیم باتھ لیتے ہوئے چل رہا ہوں، گرم گرم وراڑ کے بیچ میں چل رہا ہوں، گرم گرم ماحول میں چل رہا ہوں، اس طرح حضرت حذیفہ چل کے جا رہے، حضور کے مبارک ہاتھ کی برکت، اندھیری رات میں کھائی پار کی اور پار کر کے دشمن کے اندر گئے، تو مکہ کا سردار ابو سفیان، بعد میں تو وہ ایمان لائے، وہ بھی سیک رہے تھے آگ سلگا کر، تو حضرت حذیفہ کہتے کہ میرے لیے گولڈن چانس تھا کہ تیر چڑھا کے ابھی اس کو اڑا دو، میں نے تیر چڑھایا بھی کمان پہ کہ گولڈن چانس ہے ابھی اڑا، لیکن فوراً حضور کی بات یاد آئی کہ حضور نے فرمایا تھا حذیفہ تمہارا کام رپورٹ لانا ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، اور صحابہ میں اطاعت تھی، فرما برداری تھی، فوراً تیر نیچے رکھ دیا، پوری رپورٹ تیار کی، اور رات کو پھر آئے حضرت حذیفہ اور آ کر کے حضور کو رپورٹ سنائی کہ وہ بھی ہل گئے ہیں، اور ایسے ہل گئے کہ ابو سفیان نے مشورے کے لیے سب مکہ کے کافروں کو بلایا، آؤ بھائی مشورہ کرے، مشورے میں یہ بات رکھی پہلے کہ دیکھو کوئی دشمن کا جاسوس تو نہیں، ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھے، ایک دوسرے کو پوچھ لو کوئی جاسوس تو نہیں اپنے بازو میں، حضرت حذیفہ نے سوچا کہ میں نے سوچا کہ ابھی میں پکڑا جاؤں گا، اسی لیے کوئی مجھے پوچھے اس سے پہلے میں نے پڑوس والے کو پوچھا بھی تو کون ہے، تو پڑوس والا مجھے کہہ رہا ہے او مجھے پہچانتے نہیں، میں فلاں خاندان کا، ہاں اپنا آدمی بیٹھ، مومن ایسا سمجھدار چالاک ہونا چاہیے، جس طرح دنیا میں ہم چالاکیاں کرتے ہیں دین کے لیے ضرورت پڑے تو چالاکیاں سیکھو، اسی کو کہتے ہیں وما کر اللہ، وما کر اللہ کا ایک مطلب یہ مومن کی تدبیر ہے، تو ابو سفیان نے مشورہ کیا کہ وہ یہودیوں نے غداری کی، ایک مہینہ ہو گیا کھانا ختم ہو رہا ہے اور ٹھنڈی بہت ہے، ہم تھک گئے اب کیا لڑ نہیں سکیں گے، اور میں تو مکہ واپس جانے کا فیصلہ کر رہا ہوں، یہ اعلان کرتے ہی پورے مکہ والوں میں بھاگ دوڑ مچی، چلو سب مکہ واپس جاتے ہیں، اور خدا نے وہ منظر بیان فرمایا قرآن میں، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا، سبحان اللہ، اللہ نے دو مدد بھیجی، ایک تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجی اللہ نے جس سے وہ گھبرا گئے ٹھنڈی ہواؤں سے، ارے میدان میں تمبوؤں میں خیموں میں رہنا اس ٹھنڈی میں، وہ گھبرا گئے ٹھنڈی ہواؤں سے، اور دوسرا اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیجی، جہاں کافر لوگ تھے وہاں انہوں نے فرشتوں نے آ کر ان کے دل کے اندر ایسے ایسی بزدلی ڈالی، ایسی گھبراہٹ ڈالی کہ وہ گھبرا گئے کہ چلو اب تو میدان چھوڑ کے بھاگو، واہ واہ، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، سب کافر 15,000 پوری تیاری کر کے آئے، اللہ نے ان کو واپس بھگایا، اور دل میں جو آرزو لے کر آئے تھے وہ آرزو ان کی پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ ان کی بھی آرزو اللہ پوری نہیں ہونے دے گا، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، جو غصہ تھا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں وہ غصہ نکال نہیں سکے، اور خدا نے ان کو ناکام واپس کیا، واپس جا رہے بھاگ رہے، اور پھر کیا فرمایا، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے لڑائی لڑ لی، مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا، اللہ نے لڑ لیا ان کے ساتھ، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرشتے گئے ہوائیں آئیں آندھیاں آئیں، اللہ نے لڑ لیا، مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس دعا کرتے رہے، محنت کی، کھڈا کھودا، کھائی کھودی، مسلسل محنت کی جو ہونی تھی کرنی تھی، حضرت حذیفہ کہتے کہ میں آیا اور میں نے آ کے حضور کو رپورٹ سنائی. کہا حضور میری رپورٹ سن کے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ اندھیری رات میں حضور ہنسنے لگے اور اندھیری رات کے اندر حضور کے نورانی دانت چمکتے ہوئے مجھے نظر آئے. اس طرح حضور ہنسنے لگے مسکرانے لگے. دیکھو خدا کی مدد آ گئے اور اللہ نے دشمنوں کو ناکام کر دیا. کتنی زبردست آیت ہے. وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. یہ پورا قصہ سورہ احزاب میں اللہ نے بیان فرمایا. اس کو آج کے حالات پر منطبق کرو, فٹ کرو. کوئی بھی ایسی خبر میں نے آپ کو کہا سنو, پہلی بات مومن کی زبان سے نکلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارا کام بنائیں گے وہ کافی ہے. اور اللہ کی طرف دعا میں لگ جاؤ, مسلسل دعاؤں میں لگو. اور صحابہ نے جو محنت کی تدبیر کی لائن سے, اور اللہ کے حوالے نتیجہ کر دو, ریزلٹ خدا کے حوالے. اور اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست دعا بتلائی. میں آج کل مومنوں کو کہتا ہوں یہ چار دعا ہر مومن پڑھے, ائمہ جمعہ کے خطبے میں پڑھے, مسلمان نماز کے آخری قاعدے میں اتحیات اور درود کے بعد پڑھے. یہ دعا آج کے حالات میں ہر ایک پڑھے. دو دعا قرآن کی, دو دعا حدیث کی. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ اور آزمائش مت بنا, اور ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما ان کے ظلم سے. اور دوسری دعا بھی قرآن میں, ربنا عليك توکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. یہ دو دعا یاد کرو مسلمانوں, نماز میں بھی مانگو, نماز کے علاوہ بھی مانگو, خطبوں میں بھی مانگو. یہ بہت ضروری ان حالات میں یہ دعا. اور دوسری دو دعا حدیث کی, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وكف الله المؤمنين القتال. اے اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں کر دیتے ہیں, آپ ان سے مقابلہ کرو, اور ان کے شر سے اللہ آپ ہماری حفاظت کرو. اللہ کو کہو یہ دعا, اس کو باقاعدہ تسبیح کے طور پر ورد کرو. اس کا باقاعدہ ہر مسلمان روزانہ جتنا ہو سکے اس دعا کو دشمنوں کی نیت سے پڑھے. اور چوتھی دعا اسی غزوہ احزاب کے موقع پر حضور نے بتلائی, جو آیت میں نے پڑھی نا, وہ حالات وبلغت القلوب الحناجر, اس وقت حضور نے ایک دعا بتلائی دی, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے عیب کو, کمیوں کے اوپر پردہ ڈال دو, اور یہ گھبراہٹ کے حالات کو اے اللہ امن میں بدل دو. یہ چار دعا ہر مومن مانگے. اور مسلمانوں اللہ واسطے اپیل کرتا ہوں, اللہ واسطے اپیل کرتا ہوں, اللہ واسطے اپیل کرتا ہوں, اپنے حالات میں بدلاؤ لاؤ. یہ امتحان کے حالات سے امت گزر رہی ہے. ان حالات میں یہ بڑی بڑی شادیاں, بڑی بڑی پارٹیاں, بڑی بڑی کھانے پینے کی محفلیں, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ذرا بدلاؤ لاؤ, آنکھ کھولو. یہ اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے. اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ امت کو اسباب رحمت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اسباب غضب سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.